الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 1432 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی پانچویں شب ہے، چاند رات سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آئیے ثواب کے اضافے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک حدیث پاک میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، لہذا نگاہ نیکی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اوپر دیکھتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، اشارے کرتے ہوئے نیتیں کرو گے تو آپ کر نہیں پائیں گے، ثواب سے محرومی رہے گی. نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. اچھی نیت، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب میں اضافہ ہوگا. مگر نیتیں دیکھیے حسب حال کرنی ہے. اگر وہ ذہن نہیں، آپ کا ارادہ نہیں ہے، پھر وہ نیت نہ ہی کرنا، چپ رہنا. تو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. بلا وجہ کپڑے، بدن، داڑھی کے بال، سر کے بال وغیرہ سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، انگلیاں زمین پر نچانے، انگلیوں سے زمین پر کچھ لکھتے رہنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. جو اس طرح ٹیک لگائے ہوئے ہیں اگر تو وہ ٹیک چھوڑ دیں، اور ستون کے قریب بیٹھا ہی نہ کریں. ستون قریب ہوگا ٹیک لگانے کو جی چاہے گا. اسی لیے دریاں بھی سمیٹ دی گئی ہیں سائڈوں کی، کہ دریاں بچھی ہوں گی تو آپ کو سونے کو جی چاہے گا شاید. ایسے موقع بار بار نہیں آتے. جتنا ہو سکے آپ علم دین حاصل کیجیے. تو دو زانو بیٹھنے کی بھی نیت ابھی کروائی آپ کو، تو جن کو تکلیف نہیں ہے تو دو زانو بیٹھے علم دین کی تعظیم کی خاطر. پھر تھک جائیں تو ٹھیک ہے، چوکڑی مار لیں جس طرح چاہے بیٹھے. پھر تھکن دور ہو جائے، یاد آ جائے تو دو زانو بیٹھے. اس طرح عادت بنائیے. جب اذکر اللہ، صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کہا جائے، یا کوئی بھی اسلامی بھائی یہ کہے، تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا. اول تاخیر بند رکھوں گا، نہ ایس ایم ایس کسی کو کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا، نہ کسی کو کال کروں گا، نہ کسی کی کال ریسیو کروں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد ہو سکا تو خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا، اپنے لیے بھی کچھ مزید نیتیں کیے لیتا ہوں۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ معذرت کر لوں گا کہ مجھے نہیں آتا۔ یا اگر یہ نیت ہوئی کہ میں بتا سکوں گا معلومات کر کے تو یہ عرض کر دوں گا کہ پوچھ کر بتاؤں گا، یا معلومات کر کے کل عرض کروں گا، اس طرح میں کروں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
باپا آپ دو چادریں کیوں پہنتے ہیں؟
یہ کتھئی چادر تو میں زمانے سے یعنی دعوت اسلامی کے پہلے سے کتھئی چادر رکھنے کا میرا معمول ہے۔ وہ تو ہوا یوں کہ ایک بار میں نے یہاں اسلامی بھائیوں کے ساتھ وہ اشراق پڑی جماعت کے ساتھ صبح، اس وقت ایک پہلی صف میں نمازی تھے، ان کے گلے میں یوں چادر لٹکی ہوئی تھی اس طرح، جو دونوں سرے اس کے لٹکے ہوئے تھے۔ تو اب وہ پڑھ تو بےچارے نفلے رہے تھے، لیکن وہ تو مکرو تحریمی اس طرح چادر لٹکائے ہوئے۔ میں نے غور کیا کہ میں نے کہا میں چونکہ یہ پہلی صف میں ہے، دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہے، ان کو میں سمجھاؤں گا تو یہ مان تو جائیں گے۔ تو ذن غالب آیا، تو جب کوئی گناہ کر رہا ہو، برائی کر رہا ہو، ذن غالب آ جائے کہ یہ مان جائے گا تو اب اس کو بتانا واجب ہو جائے گا۔ تو اب میں نے سوچا کہ میں نہیں بتاتا تو کہیں میں گناہگار ہو جاؤں گا، اب میں اگر اس کو بلا کر سمجھاتا ہوں تو یہ گھبرا جاتا شاید۔ وہ نوجوان تھا، شیوڈ تھا وہ، تو پھر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ چادر یوں رکھیں تو مکروہ تحریمی، اگر یوں بھی رکھیں کہ ایک سرا پیچھے ایک سرا آگے نماز میں تب بھی مکروہ تحریمی۔ اور پھر وہ جائز رکھنے کا طریقہ یہ بتایا کہ نماز میں اگر یوں رکھتے ہیں کہ ایک سرا یہاں ہے اور ایک سرا لے کر یوں گلے پر لوٹ کر پیچھے چلا گیا یا یوں بھی آ گیا تو اب مطلب کراہت نہیں ہے۔ یہ مسئلے میں نے بیان کیے۔ سوال تو اپنی جگہ پر ہے، تو وہ سر سے اوڑھنے کا اب تو ذہن بنا، اب کتھئی چادر سر سے اوڑھنی شروع کی، تو اتنی وہ جمتی نہیں تھی۔ تو پھر میں نے وہ سفید اوڑھنے کو جی چاہتا تھا، میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ماحول میں سفید ہمارے یہاں وہ رائج نہیں ہے، تو وہ ایک جدت ہو جائے گی۔ پھر میں نے نگران شورا سے بات کی کہ میرا جی چاہتا کہ میں سفید چادر اوڑھوں، بولا وہ تو ہم دیوانے ہیں نا، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے، تم سفید اوڑو گے تو میں بھی اوڑوں گا۔ تو پھر ہم نے، میں ملک سے باہر جا کر تو سفید اوڑ کر اپنی حسرت نکال لیتا تھا، یہاں نہیں اوڑتا تھا۔ تو میں نے پھر وہ ٹھیک ہے نکالی چادر، اس کو بھی دی ایک، اور ہم دونوں نے اوڑی اور میدان میں آ گئے۔ تو الحمدللہ چراغ سے چراغ جلتا گیا اور سب جگہ سفید چادریں دنیا میں جگمگانے لگی۔ تو یوں ایک سلسلہ شروع ہوا سفید چادر کا۔ مگر اسلامی بھائی بہت کم اوڑھتے ہیں، یہاں بےچارے چلو اوڑھ کر آ گئے، اچھی بات ہے۔ اب سردیاں ہیں تو اوڑھنا ذرا آسان ہے، گرمیوں میں گرمی لگتی ہے تو دشوار ہوتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے عمل کرنا چاہیے۔ اب رہا یہ کہ یہ گلے میں ڈالنے والا، اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب یہ چادر تو سر سے اوڑھ دی، اب پردے میں پردے کا کیا کریں؟ پردے میں پردہ بھی کم ضروری نہیں، ہمارے لباس عجیب و غریب ہے کہ اگر پردے میں پردہ نہیں کرتے تو آپ سمجھدار ہیں کہ کتنی بے پردگی پردے کے باوجود ہو جاتی ہے۔ تو اب میں نے وہ ساتھ میں سوچتا تھا دو چادریں تو یہ رکھیں گے نہیں بےچارے، میں ڈرتا تھا۔ پھر میں نے کہا یار میں تو رکھ لوں کم از کم، تو میں نے یہ دوسری چادر بھی ساتھ میں رکھ لی۔ پھر ایک وہ تصور یہ بھی بعض اوقات آ جاتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے نا، تجھ سے در در سے سگر سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پاٹا تیرا. تو تھوڑی یوں بھی ترکیب بن جاتی ہے. بہرحال یہ کہ جو میں نے یہ کیا تو ہمارے اسلامی بھائی بھی اس طرح کرتے، مجھے یہ مزہ آتا ہے اس میں، جو اسلامی بھائی اس طرح کرتے ہوئے مجھے اچھے لگتے ہیں. یہ ایک ہوتی آدمی کی فطرت ہوتی ہے کہ بعضوں کو اپ ٹو ڈیٹ اچھے لگتے ہیں، پینٹ شرٹ شرٹ ان ٹائی ہیٹ، یہ ہولیا اچھے لگتے ہیں. کسی کو کوئی ہولیا اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی ہولیا اچھا لگتا ہے. تو اب یہ کہ چادر گلے میں نہیں ڈالتا تو بھی گناہگار نہیں ہے، سر سے نہیں اوڑھتا تب بھی گناہگار نہیں ہے. یہ نہیں کہتا کہ کوئی چادر اوڑھنا کوئی فرض یا واجب ہے اور جو نہیں اوڑھتا ہو جلدی توبہ کر لے، ایسا نہیں ہے. ایک بھی دونوں چادریں نہیں رکھتا تب بھی گناہگار نہیں ہے، امامہ شریف نہیں باندھتا تب بھی گناہگار نہیں ہے، ٹوپی نہیں پہنتا تب بھی گناہگار نہیں ہے. گناہگار ہونا اور بات ہے، اور ثواب کا حقدار تو بہت ساری ایسی باتیں جس میں ہو جاتا ہے آدمی اور اس ثواب سے محرومی اپنی جگہ پر، لیکن گناہ ہونا یہ بڑی بھاری بات ہے. ہر بات یہ گناہ نہیں ہوتی، جس کو بات بات پہ ہم لوگ کہہ دیتے کہ گناہ ہوگا. چھوٹے بچے اتنے اتنے بچوں کو ڈرانے گئے اللہ مارے گا، یہ گناہ ہے تجھ پر، یہ تو نے گناہ کر دیا توبہ کر. تب وہ توبہ کی عادت ڈلوانے کے لیے کرنا وہ کہ توبہ کر، وہ اللہ علم اس کی کوئی صورت ہو کہ تو نے گناہ کیا یہ نہ کہا جائے کہ نابالغ بچے کو گناہ کیا. نابالغ اصل ہوتا ہے مرفوع القلم، بعض خطائیں اس کی مطلب ہیں، مطلب کہ بچے کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا، تو یہ بعض اوقات ان کی بعض خطاؤں کی سزا کے طور پر ہوتی ہیں. اب کوئی بچہ تکلیف میں ہے تو اس کے لیے یہ ہم طے نہیں کر سکتے کہ یہ اس وجہ سے کہ اس نے کوئی خطائیں کی تھی. اب بچہ پیٹ سے پیدا ہوتے ہی وہ آئی سی یو میں چلا جاتا ہے، کانچ کے کیبن میں اس کو رکھ دیتے ہیں، اس کو طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس نے بھلا کیا قصور کیا؟ تو اس نے ہم طے نہیں کر سکتے کہ اس کو کوئی قصور ہوا یا اس کی ماں کا قصور، تو اس کو سزا مل رہی ہے نہیں. یہ اللہ تعالی کی مشیت پر ہے. بڑے سے بڑے پاپی اور گناہگار کو وہ بے حساب بخش دے تو وہ مالک ہے، وہ غفار ہے. اور بڑے سے بڑے پرہیزگار نیکوکار متقی کو کسی ایک صغیرہ چھوٹے گناہ پر پکڑ کر عذاب میں ڈال دے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ مالک ہے، ٹھیک ہے نا. نہ اس پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے. جو اعتراض کرے اللہ تعالیٰ پر تو وہ مسلمان رہ نہیں سکتا، وہ تو مرتد ہو گیا، اسلام سے گیا، نکاح ٹوٹا، سب گیا، اب وہ خلاص استنجا کے ڈھیلے سے بدتر ہو گیا جس نے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا، کافر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کی گنجائش نہیں. اس طرح کے معاملات جی، یہ چھوٹے بچے کا بیچارے کا کیا قصور تھا، یہ بیمار کیوں ہو گیا، یہ یوں، یہ نعوذ باللہ وسوسے آئیں تو یہ ہمارا امتحان ہے. اس میں یہ ایک پہلو بھی نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری آزمائش چلے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ماننے میں کتنے پکے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بس درست کرتا ہے. آنکھیں بند کر کے اپنی عقل پہ تالے لگا کر ہمیں سوچنا ہی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ درست کرتا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے اس میں بالکل، یعنی کہ وہ چونکہ چاں کی گنجائش ہے ہی نہیں. ہاں ذہن، اس کا ذہن بنا لیجیے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل درست کرتا ہے، وہ کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں ہے بالکل. یعنی کہ وہ اگر اس کو معاذ اللہ کسی نے ظلم کی نسبت کی تو ابھی اسلام نے خارج ہو جائے گا. تو ہے اس میں شیطان بڑا بھیکا تھا. ایک سماجی کارکن کے پاس میرا جانا ہوا، بڑا نمایاں سماجی کارکن تھا اور واقعی اس کا کام بڑا پھیلا ہوا تھا. اب اس نے لوگوں کے دکھ بہت دیکھے تھے، لاشیں بڑی اٹھاتے ہیں لوگ، زخمیوں کو اٹھاتے ہیں، دھماکے ہوتے ادھر بھاگ بھاگ کے اٹھا کے لے آتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ادھر سے. تو وہ اس طرح اس نے دکھ بہت لوگوں کے دیکھے تھے، لیکن یہ اس کے لیے آزمائش تھی. کہ اس پر اس کو اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا. چونکہ وہ جاہل تھا, سماجی کارکن ضرور تھا, جاہل تھا, اس کو نہیں پتا تھا. اس نے مطلب میرے سامنے جو باتیں کی, میری مطلب پہلی اور آخری بار یہ باتیں سنی اب تک کسی اور کے منہ سے, نہ پہلے سنی تھی نہ اب سنی اب تک. وہ کہنے لگا نہ معاذ اللہ نقل کفر, کفر نہ باشد. غریب بھوکوں مر رہے ہیں, غریب تکلیفوں میں پڑے, اور خدا کے پاس بس صبر ہے. خدا خود آسمان سے زمین پر آ کر صبر کرے تو اس کو پتا چلے صبر کیسے ہوتا ہے. یا آسمان سے اپنے نمائندے, یعنی آسمان سے کسی کو بھیج کر اس کو تکلیفیں دکھائے تو پتا چلے کہ صبر ہوتا کیسے ہے. تو خیر یہ کوئی بات ہے پرانی, کوئی میرا خیال میں کوئی 40-41 سال پرانی بات ہوگی, بہت پرانی بات ہے. تو میں تو گھبرا گیا, میں نے کہا یہ تو صریح کفریات ہے, یہ تو میرا خیال ہے معمولی سا جس کو شدھ بدھ ہو نا وہ بھی مطلب سمجھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی صریح توہین ہے, یعنی کھلی توہین ہے. تو میں تو سمجھ گیا کہ یہ تو اسلام سے خارج ہو گیا, مرتد ہو گیا. تو گھبرا گیا میں, کیا کروں. خیر جوں توں وہاں سے میں نکلا, میری جرت تو نہیں ہوئی, اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب سب کے بیچ میں کیا اس کو بولوں گا, توبہ کرو, کلمہ پڑھو, میں سمجھاؤں کیسے اس کو. تو بہت زبان اتنی سوا گز کی تھی, بولے چلے جا رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسیں کی, مجھے تو ساری یاد بھی نہیں ہے. اب پھر یہ کہ میں نے ایک دوست کے ذریعے کوئی ترکیب بنائی, اس کی دوست کی اس کے ساتھ بڑی ترکیب تھی ایک میرے پرانے دوست کی. تو اس کا ذہن بناتا رہا, وہ اس کا ذہن بناتا رہا, اور آخرکار اس کے پاس مجھے دوبارہ لے گیا اور اس کا ذہن بنا دیا کہ دیکھو تم کو الیاس نے جس طرح کہنا ہے تم نے اس طرح توبہ کرنی ہے. تو الحمدللہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو توبہ کروا دی, الحمدللہ. تو یہ مطلب یہ سمجھانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں, نبی کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, آسمانی کتابوں کے بارے میں, جو بھی اپنے عقائد ہیں اس کے بارے میں بالکل یعنی کہ کسی طرح کے شک و شبے میں پڑھنا نہیں ہے. ضروریات دین کے بارے میں کوئی بھی منفی سوچ بنانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے بارے میں, سب نبیوں کے بارے میں کسی قسم کی منفی یعنی مائنس سوچ بنانی نہیں ہے. بس ہمیں جو قرآن نے بتایا, جو حدیثوں میں کہا گیا, جو ہمارے علماء اہل سنت ہم کو تعلیم فرماتے ہیں, بس آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کیے جانا ہے, اسی میں بھلائی ہے. ورنہ یہ کہ عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے نا تو ایسی ٹھوکر لگے گی کہ اٹھ نہیں سکیں گے. کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. دوبارہ لے کے وہ بات چلی تھی وہ گلے میں چادر رکھنے کی, تو الحمدللہ اس کے ضمن میں ہم کو رنگ برنگے بہت سارے مدنی پھول ملے اللہ کے فضل و کرم سے. تو جو اس طرح چادر رکھتے ہیں وہ صحیح کرتے, نہیں رکھتے وہ بھی غلط نہیں کرتے, وہ رکھنا چاہیے. جب ایک ماحول بن گیا ہے اس ماحول میں, مدنی ماحول میں رہنا بھی تو کوئی فرض و واجب نہیں ہے. ہر ایک امر مستحب ہے یہ بھی کہ دعوت اسلامی کا کام کرے, مدنی کام کرے. تو جب یہ کرنا ہے تو پھر اب جو دعوت اسلامی والے جس طرح کرتے ہیں اس طرح کریں گے تو ظاہر ہے کہ بہت سوں گی دل جوئی ہوگی, میری دل جوئی ہوتی ہے, میں بھی خوش ہوتا ہوں جب اس لیے میں دیکھتا ہوں. تو ایک مسلمان کا دل خوش کرنا یہ کار ثواب ہے, نہ جانے اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی ہماری پسند آ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی میرا تعلق آفتابہ سے ہے بابا. میں آپ کا مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھ رہا ہوں, میں نشے کا عادی تھا. بابا جی کا جب میں مذاکرہ سنتا ہوں یہ میرے دل پر اثر ہوتا ہے, ان کا چہرہ دیکھ کر میں عمل کر رہا ہوں. بابا آپ دعا فرما دیں, آپ کا بہت بہت مجھ پر نیکی کرم احسان ہوگا زندگی بھر.
ماشاءاللہ, یہ کیا پوری بات میں سمجھ نہیں آئی.
مطلب یہ نشے کے عادی تھے اور ان کے کہنے کا خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مدنی مذاکرے اور یہ ماشاء اللہ آپ کے مدنی پھول دیکھ کر انہوں نے نشے کی وہ ان کی عادت سے چھٹکارا لے لیا ہے
ماشاء اللہ,
اور آپ سے دعا کے طالب ہیں.
اللہ کرے توبہ بھی کر لیو. خالی نشہ چھوڑ دینا جو ہے نا یہ ٹھیک ہے, چھوٹ گیا آئندہ گناہ کا راستہ رک گیا, پچھلے گناہ توبہ سے معاف ہوں گے. تو اس لیے جس نے بھی کوئی گناہ چھوڑا, جیسے میں داڑھی منڈانے والوں کو کہتا ہوں کہ داڑھی بھی رکھو اور اب تک منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹا اس کی توبہ بھی کرو, ٹھیک ہے نا. تو ان کو بھی چاہیے کہ اگر توبہ نہیں کی تو توبہ بھی کر لیں اور پکا عہد رکھیں, اللہ تعالی ان کو استقامت بخشے کہ یہ کبھی بھی نشے کا رخ نہ کریں, دیگر گناہوں سے بچے رہیں. تو مدنی ماحول میں اگر آ جائیں نا, اور مدنی قافلوں میں سفر کریں, اگر یہ بھی اپنے علاقے کی اسلامی بھائیوں سے مل کر اگر مدنی قافلے میں سفر کر لیں گے تو اور پکا ہو جائے گا نشے کی توبہ, جو انشاءاللہ اس میں استقامت کے چانسز بڑھ جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. اور یہ بھی ہمارے جو اسلامی بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے, ہے نا, سفر کریں گے نا انشاءاللہ, انشاءاللہ عزوجل. بلکہ ہر مہینے تین دن سفر انشاءاللہ.
باپا چور بازار ہمارے یہاں بنائے ہوئے ہیں, تو اب یہ جو ایک تو چور بازار کے افراد خریدتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے, تو ان کا خریدنا یہ کیسا ہے؟ اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرما دیں کہ جو افراد وہاں خریدنے جاتے ہیں کہ جہاں پر چوری کا مال بھی ملتا ہے, یہ چور بازار ہے, اور ان کو یقینی طور پہ معلوم نہیں ہے کہ یہ چوری کا مال ہے, بلکہ ایک اندیشہ ہے کہ زن ہے اور کہ یہ چوری کا مال ہو سکتا ہے, تو اب یہ مال خریدنا کیسا ہے؟
فتح رضویہ جلد 17 یعنی کہ 17, تو جلد 17 کے صفحہ نمبر 165 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں, چوری کا مال دانستہ یعنی جان بوجھ کر خریدنا حرام ہے, بلکہ اگر معلوم نہ ہو مظنون ہو یعنی گمان اس طرف جاتا ہو, گمان غالب ہو جب بھی حرام ہے, یعنی زن جاتا ہو گمان جاتا ہو کہ یہ چوری کا ہو, معلوم ہوتا کہ چوری کا یہ, تب بھی خریدنا حرام ہے. پھر اس کی مثال دی, مثلا کوئی جاہل شخص کہ اس کے مورثین بھی جاہل تھے, یعنی اس کے جو خاندان والے دادے باپ دادے بھی جاہل ہوتے تھے, اب یہ اٹھا کر کوئی علمی کتاب بیچنے کو لے آئے ایسا شخص جاہل اور اپنی ملک بتائے گئے تو میری ہے, تو اس کے خریدنے کی اجازت نہیں. اور اگر نہ معلوم ہے نہ کوئی واضح قرینہ, نہ کوئی ایسی واضح علامت نہیں ہے کہ جس سے یہ لگے کہ یہ چوری کا ہے, اور اگر نہ معلوم ہے نہ کوئی واضح کرینا تو خریداری جائز ہے. پھر اگر ثابت ہو جائے کہ یہ چوری کا مال ہے تو اس کا استعمال حرام ہے, یعنی کہ آپ لے کر آئے کوئی چیز اور اب پتا چلا کہ چوری کا تھا, پہلے پتا نہیں تھا آپ کو, تو اب استعمال کرنا حرام ہو گیا. پھر اگر ثابت ہو جائے کہ یہ چوری کا مال ہے تو اس کا استعمال حرام ہے, بلکہ مالک کو دیا جائے, جو اس کا مالک تھا جس کے یہاں سے چرائی گئی تھی اس کو دیا جائے, اور وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو اور ان کا بھی پتہ نہ چلے سکے تو فقراء کو دے دے, خیرات کر دے اس کو, فقیروں کو. یہ اس کا مسئلہ ہے, جس سے چوری کا مال خریدا اسی کو جا کر نہیں دینا ہے, وہ دوسرے کو بیچ دے گا, تو اسی کو دے جس سے چرایا گیا تھا. تو اب اس کا خیر ڈھونڈنا دشوار ہے, تو اس کا رستہ ہے کہ اگر وہ مالک نہیں ہے, مر گیا مثلا, تو وارثوں کو دے اور ان کا بھی پتہ نہ چلے, کسی طرح معلوم نہ ہو سکے کہ کس کا ہے چوری کا, مگر ہے کس کا, تو اب یہ کہ فقراء کو تصدق کر دے, ان کو خیرات کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی.
نظر بندی آج کل بہت بڑھ رہی ہے ان کا کہنا ہے, اور کہتے ہیں کہ دکان پر گاہک کی صورت میں کوئی آتا ہے اور بات کرتے کرتے نظر بندی کرتا ہے اور پیسے لے کر یا کچھ بھی لے کر چلا جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. یہ کچھ واقعات مجھے پتا چلے, اب گھر میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات سنے گئے, دکانوں میں واقعات سنے گئے آتے ہیں, اور کچھ ایسی نظر بندی اس کو کہتے ہیں کہ کرتے ہیں, اور اگلے کو بولتے یہ دے دو یہ دے دو یہ دے, سب نکال نکال کے دے رہا ہوتا ہے, اور وہ پھر جب چلا جاتا ہے سب کچھ لے کر تو وہ تھوڑی دیر کے بعد چلاتا ہے, او لے گیا لے گیا لے گیا لے گیا, پکڑو پکڑو پکڑو, وہ ہاتھ میں کہاں سے آئے گا؟ یہ کیا ہے بابا؟
اس میں تو میرے آنکھوں کے کفل مدینہ کی مزید تائید ہو رہی ہے. کسی سے اگر آنکھیں نہیں ملائیں گے تو نظر بندی نہیں کر سکے گا وہ, ایسا مجھے لگتا ہے. کیونکہ وہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ اپنی کو ترکیب کرتے ہیں نظر بندی.
دکاندار کے لیے بابا تھوڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا؟
تو
گاہک سے بات تو کرے گا نا.
وہ گاہک سے بھی بات کرتا ہے, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے وہ گاہکوں کو بھی دیکھتا ہے. وہاں تو کفلے مدینہ کی زیادہ حاجت ہے دکان پہ. تو آنکھوں کا کفلے مدینہ لگائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ نظر بندی کی آفت سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ.
سر کو بھائی دیکھنا پڑتا ہے بابا, وہ گاہک نہیں آ رہا ہوتا. آنکھیں تیری راہ تک رہی ہیں, آنکھیں تیری راہ تک رہی ہیں.
ہاں نہیں تو ٹھیک ہے, وہ جب کوئی گاہک آئے کم از کم اس سے تو آنکھیں نہ ملائے.
گاہک گاہکی دونوں کے بارے میں بابا, اگر وہ کسی مطلب وہ نظر نیچی رکھنے کی عادت ہوگی تو امید ہے کہ وہ بچ جائے گا
انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ بچ جائے گا.
ان کو تو بچاؤ بابا, یہ جو ابھی نظریں ملا کر
خود کردہ رہا علاج لے کیا
کر اللہ.
تو اپنے ہاتھوں علاج میں کیا کروں, آنکھیں ملائے گا تو ہو سکتا ہے کوئی کبھی ٹکر جائے تو آنکھوں میں ہی کچھ مطلب وہ ترکیب بنا کر لوٹ کے چلا جائے. تو خیر جس نے لوٹا وہ تو گناہ گار اور جہنم کا حقدار ہے. کسی کے مال نہ کھانے کی اجازت ہے ہی نہیں شریعت میں. قرآن پاک میں بھی اس کی ممانعت ہے, حدیثوں میں بھی ممانعت ہے. کسی کا ناحق ایک پیسہ بھی لے گا تو آخرت میں پھنس جائے گا. تو اس لیے جو کرتا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے. تو مال حرام کا تو ایک لقمہ جو ہے نا, وہ اگر کسی کے پیٹ میں گیا نا ایک لقمہ, تو وہ جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی اور سب انسانوں کی اور اس پر وہ لعنتیں برستی رہتی ہیں. اور اگر اسی حال میں وہ مر گیا کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ تھا, تب تو وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک حدیث شریف میں کہ جو جس بدن کی نشو و نما, انہیں پلنا بڑھنا, جنہیں جو جسم حرام پر پلا بڑھا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. تو اب یہ جو اس طرح نظر بندیاں کر کے جیب کاٹتے ہیں یا چیٹنگ کرتے ہیں, لوگوں سے پیسے ناحق حرام لے لیتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ڈاکہ مارتے ہیں, بھتہ لیتے ہیں, چٹھی بھیج کر تاوان لیتے ہیں, بندہ اغوا کر کے اس کا تاوان لیتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, پیدا گیری کرتے ہیں, دادا گیری کرتے ہیں, بعض پولیس والے یہ ٹھیے والوں سے بھتے لیتے ہیں, یہ سب سور کا گوشت گویا کھا رہے ہیں. یہ بہت برے لوگ ہیں, یہ اپنے اندر یہ گندگی بھر رہے ہیں. اور یہ گندگی مرنے کے بعد آگ بنے گی, تب پتا چلے گا آگ بھر رہے جہنم کی. تو یہ بھتا خوری بھی چھوڑ دینی چاہیے, رشوت خوری بھی ان کو چھوڑ دینی چاہیے, کہ سب حرام قطعی ہے. لوٹ مار, چوری ڈکیتی, نظر بندی کر کے یا چکنی چپڑی باتیں کر کے, وہ زبان بندی تو اسی طرح کرتے ہیں نا, وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے, وہ رونے دھونے کے اسٹائل کر کے وہ لے کر چلے جاتے ہیں چیٹنگ کر کے, جھوٹ بول کے. تو جو بھی حرام طریقے سے مال لیتے ہیں اور وہ مال جو حرام قطعی ہو جاتا ہے اس پر ملک ہی ثابت نہیں ہوتی, وہ جہنم کی آگ ہے. ان سب کو توبہ کرنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی بھلے معزز ہیں آپ, یا آپ کے پاس اسلحے کا زور ہے, یا کسی صاحب لوگوں کا آپ کو مطلب ابھی کوئی پیٹھ ہے آپ کی مضبوط, یا آپ کی پیٹھ مضبوط نہیں ہے, وہ پیٹھ سڑی ہوئی ہے, یہ کبھی گر جائے گی اور ایسی گری گی کہ جہنم کے تلے میں جا کے کہیں پٹخ نہیں نہ کھائے. یہ جو ایسوں کی سرپرستیاں کرتے ہیں نا, وہ بھی گناہ گار اور جہنم کے حقدار ہیں. اس معاملے میں سرپرستیاں کرتے ہیں. جو قرآن پاک میں صاف ارشاد ہے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, یعنی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, یعنی گناہ اور ظلم پر کسی کی مدد مت کرو. تو یہ گناہ اور ظلم ہے اس طرح لوگوں کا مال بٹور لینا. جہنم میں لے جانے والے اعمال, جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے, کم و بیش 850 صفحات پر مشتمل, اس کے صفحہ نمبر 812 پر باب الغصب، غصب کا بیان، غصب یعنی غیر کے مال پر ظلمن قابض ہونا، اس باب میں پہلی روایت صحیح بخاری کی، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے بالشت بھر زمین کے معاملے میں ظلم کیا اسے سات زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے، اسے تکلیف کا توق، توق معنی ہار، اسے تکلیف کا توق پہنایا جائے گا، نہ کہ سات زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، بلکہ قیامت کے دن اس کی گردن پر ان کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ جبکہ اصح قول، یعنی صحیح ترین قول وہی ہے جو سیدنا امام بغوی رحمت اللہ قوی نے بیان کیا ہے کہ اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا تو زمین کا وہ حصہ اس کی گردن میں توق کی طرح پھنس جائے گا۔ ایک اور روایت پھر لکھی ہوئی ہے، جس نے زمین کا بالش بھر ٹکڑا ناحق لے لیا قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ تو آج کل یہ عام طور پر لوگوں کی زمینوں پر یہ قبضہ گروپ آپ نے سنا ہوگا، باقاعدہ قبضہ گروپ ہوتا ہے، بڑے بڑے بدماش ان کی سرپرستیاں کرتے ہوتے ہیں اور یہ لوگ آہستہ آہستہ قبضہ کر لیتے ہیں جگہ پر، پھر یہ رشوت لے کر چھوڑتے ہیں۔ یہ سب ابھی اسلحے کے بل پر یا اپنے افرادی قوت کے زور پر یہ کر تو لیتے ہیں، لیکن یہ بھی مرتے ہیں۔ اب مرنے کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا نا، وہ زندوں کو پتا چل جائے تو شاید ڈر جائیں، لیکن سارا پتا نہیں چلتا کس کے ساتھ کیا ہوا، کسی کو نہیں پتا چلتا۔ تو اس لیے یہ سب توبہ کریں اور جو ظلمن چھینا ہے وہ جن سے چھینا ان کو لوٹا دیں، خالی توبہ کام نہیں دے گی، ان کو دینا پڑے گا، وہ نہ رہے تو ان کے وارثوں کو دے دیں، وارث بھی نہ رہے یا پتہ نہیں کس کا، یا ملتے نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، غائب ہو گئے، تو اب یہ سارا جو ہے وہ فقراء پر تصدق کر دیں، یعنی غریبوں کو فقیروں کو خیرات کر دیں، تب جان چھوٹے گی، توبہ کامل ہوگی۔
بعض اوقات توبہ
بھی کریں،
یتیموں اور بیواؤں کے پلاٹ ہوتے ہیں،
ہاں ہاں کوئی نہیں،
ان کا کوئی بیچاروں کا مطلب ایسا گھر کا بڑا یا مرد ہوتا نہیں ہے جو ان کے لیے کوئی لڑ بڑ سکے یا مطلب بات کر سکے، کیس کر سکے، پھنس جاتے ہیں یہ بیوہ یتیم ہے سب، جو کوئی پرسان حل نہیں ہوتا اور یہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر بس۔
قرآن پاک پارہ دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، اور نہ حکیموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے، اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، باطل مانے وہی ناجائز طریقے پر، حرام طریقے پر، خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چغل خوری سے، یہ سب ممنوع و حرام ہے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا یعنی کیس کرنا اور اس کو حکام تک، گورنمنٹ تک یا متعلقہ جو بھی وہ حکومتی ادارہ ہوتا ہے اس تک لے جانا ناجائز و حرام ہے، اسی طرح اپنے فائدے کی غرض سے دوسرے کو ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، رشوتیں دینا حرام ہے، جیسے کہ وہ پولیس والوں کو رشوت دے کر بے قصوروں کو اٹھا کر پٹوا دیتے ہیں، لاکر میں بند کرواتے ہیں، غلط کیس کرتے ہیں، پیسے کھلا کر، کئی بےچارے بے گناہ قیدی وہ بےچارے پڑے رہتے سریوں کے پیچھے، بد دعائیں دیتے رہتے، ان کو کچھ مطلب دینے کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک بندہ قیدی ہوتا اس کا پورا خاندان پیچھے بےچارا رول جاتا ہے بسا اوقات. تو بہرحال یہ کہ یہ سب جو بتا نہیں یہ سب حرام ہے کہ ضرر دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، یہ سورس استعمال کرنا یا رشوتیں دینا حرام. جو حکام رس لوگ یعنی جو جن کی رسائی ہوتی ہے حکام تک، سورس فل جو افراد ہوتے ہیں، وہ اس آیت کے حکم کو پیش نظر رکھیں. حدیث شریف میں مسلمان کو ضرر یعنی نقصان پہنچانے والے پر لعنت آئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچائے، حرام کھانے سے بچائے، حرام کمانے سے بچائے، حرام کے تحفے قبول کرنے سے بچائے، رشوتیں قبول کرنے سے بچائے، حرام کا مال خریدنے سے بچائے، بیچنے سے بچائے، کاروبار میں جھوٹ دھوکا غبن ان سب گناہوں سے اللہ تعالی ہم کو بچائے، سود کی لعنت سے بچائے. اگر یہ ساری نے سب لوگ اگر دیانت داری پر آ جائے نا تو ہمارا معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے. افسوس صد افسوس کہ جس کو دیکھو عام طور پہ آج بس کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے، لانا چاہیے.
اسی موضوع بابا ایک ویڈیو سوال میرے پاس ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ہماری جواب میں شامل ہو جائے ان کا سوال بھی، میں بابا یہ آنر کر رہا ہوں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلمان انصاری اتاری ہے. آج کل کے دور میں کاروبار کرنا جھوٹ کے بغیر بہت مشکل نظر آتا ہے، کاروبار میں جھوٹ سے کس طرح بچا جائے؟
کاروبار جھوٹ کے بغیر مشکل کہا ہے انہوں نے، ناممکن نہیں کہا، تو ممکن تو ہے، یہ حقیقت ہے ممکن تو ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے حرام کھا رہے ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کی ایک تعداد آپ کو ملے گی جو حلال کھاتے ہیں، حلال کماتے ہیں، نعوذ باللہ سب حرام نہیں کھا رہے. اب یہ کہ وہ حرام کی لت پڑ جاتی ہے جہالت کی وجہ سے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ معلومات کی کمی، تو اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسے کر دینا میں خود ہی پڑھ لوں گا تو میں مجھے معلوم پڑ جائے گا کہ میں آپ کا کیسے مریض بننا چاہتا ہوں، بن سکتا ہوں ٹی وی کے ذریعے بن سکتا ہوں، خود ہی میں لیٹر لکھوں یا میں خود ہی کیسے کروں؟ ٹھیک ہے پلیز. اوکے.
مدنی چینل پر جب براہ راست بیعت کروائی جاتی ہے اس وقت بیعت کر سکتے ہیں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اپنا نام میل کر دیجئے کہ مجھے مرید ہونا ہے تو انشاءاللہ آپ کو مرید کر لیا جائے گا.
آج کل موبائل پہ میسج آتی ہے کہ اللہ کے پانچ نام فارورڈ کرو تو پانچ دن میں خوشخبری ملے گی، نہیں کرو گے تو نو سال تک بدقسمت رہو گے، یہ ان کے میسج کا کیا چکر ہے؟
اس طرح کے جو ایس ایم ایس چلاتے ہیں نا، یہ قصدن اگر کرتے ہیں تو ظاہر گناہ گار ہی ہے، مسلمانوں کو تشویش میں ڈالتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. اب خدا جانے یہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں یا غیر مسلم کر رہے ہیں مسلمانوں کو تنگ کرنے کے. اور جہالت تو ڈیرا ڈال کے پڑی ہے، وہ یوں دنیاوی تعلیم بھلے جتنی بھی ہو لیکن یہ اس طرح کی باتوں کو یہ پڑھے لکھے جو کہلاتے ہیں نا، یہ اکثر ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے، اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. تو اس لیے ایسے پیغامات نہ فارورڈ کیے جائیں، نہ دیکھے کسی کو اس کی ترغیب دی جائے، بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اطلاع کی جائے کہ دیکھو یہ فارورڈ کرنے والا نہیں ہے. بلکہ جب بھی کوئی حدیث یا اسلامی فضیلت یا حکم وغیرہ یہ آپ کو ایس ایم ایس آئے نا، تو مہربانی کر کے کسی صحیح عالم دین سے آپ مشورہ کر لیجئے کہ اس کو فارورڈ کروں یا نہیں، کیونکہ وہ حدیث کہہ کر بھی وہ لاکھوں لاکھ حدیثیں لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں، وہ صدیوں سے چل رہا ہے حدیثیں گھڑنے کا سلسلہ. اب بھی اب تو مطلب تو گھڑا گھڑی ہے، طرح طرح کی حدیثیں، مطلب یہ گھڑ کے اب ایس ایم ایس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اب تو ہو سکتا کروڑوں تک تعداد پہنچ گئی ہو. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جان بوجھ کر کسی بات کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، یہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانا ہے کہ وہ شخص جہنم میں ٹھکانا بنا لے اپنا، کہ جو جان دانستہ نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے. اس طرح کی روایت موجود ہے. تو اس لیے جب تک 112% یقین نہ ہو نا، اس وقت تک یہ نہ کہا جائے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ ہمارے مبلغین کو بہت پرانی تاکیدیں کی ہوئی ہیں، یعنی کہ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو، یہ سرکار کے ارشادات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کر پڑھنے میں ہی عافیت ہے. یہ جو لکھا ہو دیکھ کے پڑھے، علماء نے جو لکھا ہے تو زبانی کرنے میں الفاظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اکثر، تو اس میں پھر بے احتیاطی رہتی ہے. تو یقینی طور پر الفاظ معلوم ہو تو بیان کرے، ورنہ پھر وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ منقول ہے، منقول ہے یا روایت میں آتا ہے، اس میں اب بھی کچھ بچت ہو جاتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ منسوب نہیں کی بات. تو یہ احتیاطیں مبلغین کے لیے بھی ضروری ہیں، عام مسلمانوں کے لیے بھی اس کی حاجت ہے، وہ بھی احتیاط فرمائیں. بار بات بات میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو یوں نہیں بولتا ہے، اللہ تعالیٰ یوں بولتا ہے، اللہ تعالیٰ یوں بولتا ہے، اس طرح کی بھی لوگ بات بات پہ بولتے ہیں. اللہ بولتا ہے گھر بار کی بھی خبر لو، اللہ بولتا ہے دین و دنیا ساتھ ساتھ رکھو. بھائی کس آیت کا ترجمہ ہے، کس حدیث کا متا نہیں ہے، یہ اس کو نہیں. تو پھر ایسی باتیں بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. جب تک یہ نسبتیں نہ دیا کرے، فرمایا ہے، کہا ہے، فرمایا یوں بھی بولتا ہے، یوں بھی بولتا ہے اللہ، یہ بالکل بہت بے احتیاطی ہے، اس میں انداز غلط ہے. یہ انہیں ایک پرچہ یا کچھ کارڈ بھی دیکھے تھے ایک بار بہت برسوں پہلے، میرے کو کسی نے وہ تصدیق کے لیے بھیجا تھا کہ آپ کی اجازت ہے کہ میں اس کو چھاپ تو لیا تھا، اس نے چلاؤں اس کو، میں نے وہی دیکھا کہ وہ پتا نہیں کیا کیا اس میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے، تو یوں کر تو میں یوں کروں گا، تو یوں کر تو میں یوں کروں گا، تو یوں کر تو میں یوں کروں گا. تو میں نے اس کو لکھا جواب، میں نے کہا یہ جو آپ نے لکھا نا، یہ پہلے مجھے بتایا کس کن آیتوں کا مطلب مضمون ہے، کن حدیثوں سے اس کو لیا گیا، تو پھر اپنے آگے تصدیق کی بات کریں. اس طرح کا میں نے مضمون بنا کے بھیج دیا اس کو، کہ ایسے اس کو سمجھا دیا میں نے، ایسی چیزیں نہیں بانٹی جاتی جب تک علماء اہل سنت تصدیق نہ فرما دیں. ہر داڑھی والا عالم نہیں، تو یہ ایک مصیبت ہے. ہاں ہم نے عالم کو پوچھ لیا، عالم گردہ اور مسجد کے پیش امام صاحب، اب جس کی قراءت بھی بیچارے کی درست نہیں ہوتی بعض اوقات، تو وہ تو مفتی تھوڑی ہوتا ہے. مفتی ایسا عالم جو واقعی مفتی بھی ہو، واقعی مفتی ہو، مفتی کہلاتا نہ ہو، وہ مفتی. اب اس کی پہچان ہے بڑی دشوار، عام آدمی کو نہیں پہچان ہوتی. وہ ہر ایک کو مطلب یہاں وہ طالب علم جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ کے میں علامہ مشہور ہو جاتا ہے، اس کو علامہ کے معنی بھی نہیں آتے ہوتے. حفظ کا بھی شروع کیا، حفظ کرنا، تو اس کو بولتے ہیں حافظ صاحب ہے. جو میڈیکل سائنس میں داخلہ لیتا ہے اس کو ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں. ہاں بالکل بولتے ہیں، جو طالب علم ہوتا ہے نا میڈیکل سائنس اس بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ ہر شعبے میں ہی ہے، تو یہ غلط ہے نا. جب ڈاکٹر ہو جائے گا تو ٹھیک ہے ڈاکٹر، حافظ ہو گیا تو حافظ، عالم ہو گیا تو عالم، خالی خالی بولتا علامہ تو پھر مفتی. تو یہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عالم کیا ہوتا ہے، مفتی کیا ہوتا ہے. تو یہ بےچارے سب کو وہ سمجھتے کہ جو دو چار مطلب ہے کہ وہ دین کی باتیں کر دے، بہت بڑا عالم ہے، ہم نے اس کو پوچھا. تو بس قصہ ختم ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو ایس ایم ایس کا سوال کیا یہ بھی غلط ہے، اور بہت سارے ایس ایم ایس طرح طرح کے آتے ہیں غلط سلط، تو اس لیے وہ نہ ایس ایم ایس پر اس وقت تک اعتبار کریں جب تک کسی مفتی سے آپ اس کی تصدیق کر لیں. جب تک تصدیق نہ کر لیں اس وقت تک اعتبار نہ کریں اس پر. اب تو الحمدللہ آپ کے لیے کوئی زیادہ مشکلات نہیں ہیں، دارالافتاء اہل سنت کے مختلف شاخیں کھلی ہوئی ہیں. دعوت اسلامی نے تو اب آپ تو یتیم بھی نہیں چھوڑا نا، آپ کو دعوت اسلامی کے اپنے اسلامی بھائی جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے، دارالافتاء کے اسلامی بھائی. تو کوئی ایسا غلط سلط ایسے میں سے ہے تو فون کر کے پوچھ لیں گے بھائی یہ کیا ہے، کیا میں اس کو فارورڈ کروں، تو وہ بتا دیں گے. اگر اجازت دیں تو ٹھیک ہے، نہ دیں تو پھر الجھے نہیں آپ ان سے لبیک کہہ کر اس کو کیا کرنا ہے ڈیلیٹ.
جتنے میسج آتے ہیں نا پاپا ان کے پوچھنے بھی جائیں گے نا تو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ فون والا صرف وہ میسج کے جواب ہی دیتا رہے گا. بازو کا
نہیں بھلے پوچھے آپ جواب دیتے رہے نا اپنے ایک مولانا الگ اس کے لیے رکھ لیں گے یار. یہ امت کی رہنمائی کرنی ہے اپنے کو. اللہ کرے یہ پوچھے یار, یہ پوچھتے نہیں ہے, یہ پوچھتے اپنی کھوپڑی کو جس میں علم دین تو ہوتا نہیں ہے, کھوپڑی یہاں بولتی ہے تو وہ فارورڈ کر دیتے ہیں خلا. تو اس لیے اپنے 12 مولانا رکھ لیں گے ان شاء اللہ, 12 اسلام بھائیوں کا. آپ پوچھو یار, آپ ہر مسئلہ شریعت کا جو بھی آپ کو درپیش ہو, ایک آدھا فیصد آپ کو کھٹکا ہو آپ ٹیلی فون کھڑکا دیا کرو. ہم نے رکھے اسی لیے اسلامی بھائی آپ کی خدمت کے لیے کہ پوچھو ان کو, اور جو یہ بولیں تو پھر الجھو مت. کیونکہ اب ابھی کوئی ان پڑھ آدمی جس کو علم دین نہیں وہ الجھتا نا, جو اہل علم ہوتا ہے اس کو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ اس کو کچھ پتا نہیں ہے, نہ یہ اصول جانتا ہے, خامہ خواہ مطلب نا اپنی منطق جھاڑتا ہے اور اپنا اجتہاد کر رہا ہے. تو ایسا نہ کیا, یہ علماء فرمائے نا. تو جزاک اللہ کہہ کر آپ السلام علیکم فون رکھ دیا کریں تاکہ یہ آگے مزید کسی سے بات کر سکے. دوسرے اور منتظر ہوتے ہیں دنیا بھر سے, فون ان کو آتے رہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ابھی میں باپا کا مزید مذاکرہ سن رہا تھا تو باپا نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کے جو ایس ایم ایس وغیرہ جو میں مطلب بہت کیا کرتا تھا کہ یہ مراد پوری, یہ ایس ایم ایس کرو تو یہ مراد پوری ہوگی, ایسا کرو تو ایسا ہوگا, اور اس کے علاوہ دیگر الٹے سیدھے مطلب بہت سارے میں ایس ایم ایس کیا کرتا تھا. تو میں اس کے لیے توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل کہ آئندہ اس طرح کا کوئی بھی ایس ایم ایس یا کوئی بھی اس طرح کا میسج وغیرہ نہیں کروں گا. باپا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باپا جو ہے میرے اس توبہ کے گواہ بن جائیں. باپا عرض یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جو اس طرح کا کوئی بھی ایس ایم ایس نہ کروں. آپ کو جو ہے نا خصوصی دعا کر دیجئے میرے لیے کہ میں اس طرح کے جو اسلامی بھائی کو جو الٹا سیدھا میسج کیا کرتا تھا یا جو بھی اس طرح کے ایس ایم ایس کیا کرتا تھا آئندہ نہ کروں, اور میں اپنی توبہ پہ قائم رہوں.
اللہ تبارک و تعالی آپ کی توبہ کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی آپ کی مغفرت فرمائے. اس میں یہ کرنا ہوگا آپ کو کہ جن جن کو آپ نے غلط من گھڑت ایس ایم ایس کیے فضائل کے, تو جن تک آپ کی رسائی ہے, جیسے مثلا یہ جو آج ایس ایم ایس وہ کی بات چلی, وہ اتنی بار وہ نام لے لے تو اتنی نیکیاں اور ورنہ بد نصیبی, اور یہ جو غلط ایس ایم ایس کی بات چلی بالفرض وہ آپ نے چلایا تھا, تو اب اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ انہی نمبروں پر آپ, زیادہ مشکل نہیں ہے کہ یہ ایس ایم ایس میں نے ہی چلایا تھا اور اب یہ غلط تھا میں توبہ کرتا ہوں.